الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی آیات سورۃ الزمر کی ہیں جو میں نے بھی تلاوت کی. یہ آیت نمبر 53 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہاں جانوں پر زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر و شرک کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، ایمان قبول نہیں کیا، آیت کا مصداق تو وہ لوگ ہیں. لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غیر مسلم بھی ہیں، اور اس سے مراد وہ تمام لوگ بھی ہیں جو لوگ کے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں شریک ہوتے ہیں، جیسے سود میں ہے کوئی شراب میں ہے، کوئی کسی اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے. تو وہ آدمی کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اب میں اللہ تعالی کی رحمت کا کیسے مورد بن سکتا ہوں، اللہ تعالی میری طرف کیسے نظر التفات رحمت کی فرمائیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھ کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ میرے سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو برسوں پرانے شرک کرنے والے آدمی کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. جس نے ساری زندگی شرک کیا ہو اور موت سے پہلے اور موت کی علامات سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف فرماتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر زیادتی کی، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا رہے، وہ بھی، وہ لوگ جنہوں نے کفر و شرک کیا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ مجھ کو اب اللہ معاف نہیں کریں گے، نہیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، بشرط یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح معافی مانگے. میں نے پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی کہ اللہ سے معافی مانگنے کا مطلب کیا. اللہ سے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے، نمبر دو اپنے کیے مان پر شرمندہ ہو، اپنے کیے ہوئے عمل پر شرمندہ ہو کہ واقعی میں نے غلط کیا، مانے کہ دل سے مانے کہ ہاں میری غلطی تھی، اور اس بات کا تہیا کرے، اس بات کا عزم اور ارادہ کرے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ تین باتیں۔ چوتھی بات یہ کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کی کوئی قضا اور کفارہ ہے تو قضا اور کفارہ اس کے ادا کرے۔ مثلا نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی، تو پہلے نماز قضا لوٹائے، یا اس نے روزے نہیں رکھے تو قضا روزے رکھے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے میں ہے، مثلا قرضہ لیا ہوا واپس نہیں کیا، کسی سے کوئی مالی معاملہ تھا وہ اس نے ادا نہیں کیا، میراث تقسیم نہیں کی، کسی دوسرے کو اس کا حصہ نہیں دیا، تو پہلے وہ ادائیگیاں کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، کسی کو کوئی دل دکھایا، کسی کو کوئی ستایا، پہلے اس سے معافی مانگے پھر اللہ سے معافی مانگے۔ تو اس کو ہم اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ کسی کے ذمے کا کوئی حق یا کوئی چیز اس کے ذمے میں ہو، پہلے وہ ادا کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ادائیگی تو کچھ بھی نہیں کی، اور کسی کوئی نہ کوئی قضا نماز پڑھی، نہ کسی کا قرضہ تھا وہ واپس کیا، نہ کسی کا کوئی مالی حق تھا وہ واپس کیا، اور کہے کہ میں تو بس معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس طرح معافی نہیں ہوتی۔ اور جو قرآن کریم کی آیات آ رہی ہیں ان سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور جو ویسے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ معافی ہوتی ہے موت سے پہلے پہلے، بلکہ کہتے ہیں نزع سے پہلے پہلے، علامات موت سے پہلے پہلے معافی ہے، اس کے دروازے کھلے۔ لیکن جب علامات موت کی شروع ہو گئی، موت کا مرحلہ شروع ہو گیا، نزع کی کیفیت شروع ہو گئی، پھر معافی نہیں ہوتی۔ پھر تو اس نے یہ تو باپ اس طرح تو معافی تو فرعون نے بھی ایمان لے آیا تھا، فرعون نے بھی جب دیکھا کہ میرے اوپر پانی آ گیا اور میں لہروں میں آ گیا، تو فرعون نے بھی کیا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ علامات موت کو دیکھ کر معافی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی کفر و شرک کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ اللہ یہ مت سمجھے کہ مجھ کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے بشرطیکہ بندہ بن کر معافی مانگ لے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بس بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے، بندہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی شرمساری کا اظہار کرے، اللہ اس کو معاف فرمانے والے۔ اور یہ معافی مانگنے میں چند منٹ بھی نہیں لگتے کہ اللہ کیا معافی قبول ہو جاتی ہے۔ التائم من الذنب کمن لا ذنب له، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بس بندہ معافی مانگے اور اس کی کوشش کرے کہ جس جگہ پر کوئی گناہ ہوا اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اسی لمحے تاخیر نہ کرے معافی مانگنے، کھڑے کھڑے توبہ تو مانگے، استغفار تو پڑے۔ کیونکہ جب کوئی زمین گواہی دیتی ہے کہ یا اللہ اس نے گناہ یہاں کیا تھا، یوم اذن تحدث اخبارها، حدیث قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے جس دن کے زمین اس کی خبریں دے گی، زمین خبر بتائے گی کہ اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا تھا، تو جب اس گناہ کی خبر دی جائے گی تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دی جائے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں استغفار بھی کیا تھا، اپنے گناہ کی معافی بھی مانگی تھی۔ اصل انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز، انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز وہ غفلت ہے۔ غفلت دنیا کے کاموں میں ہو تو وہ تباہ و برباد کر ڈالتی ہے، غفلت دین کے کاموں میں ہو وہ برباد کر کے ڈالتی ہے، غفلت طالب علم کرے تو وہ طالب علم کی زندگی برباد ہوتی ہے، غفلت تاجر کرے تو اس کی تجارت تباہ ہوتی ہے، غفلت وہ ملازم کرے تو اس کی ملازمت جاتی ہے، اور مومن اگر اپنی آخرت کے حوالے سے غفلت برتے تو آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے. غفلت بہت خطرناک چیز. اسی لیے انسان کے اندر جو یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ احساس ذمہ داری پیدا کرو, احساس ذمہ داری پھر دنیا میں بھی آتی ہے, آخرت کے معاملات میں بھی آتی ہے. آدمی پرواہ تو کرے نا کسی چیز کی, ہر چیز کو ہنسی مذاق میں اڑا دینا, ہر چیز کو بس باتوں میں اور لطیفوں میں بہلا دینا, یہ تو کوئی زندگی نہیں ہوتی. یہ چیزیں تو آگے جا کر بہت بڑے تباہی بربادی کا سبب لے کر آتی ہیں. میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے, آپ نے کتنے دیکھے ہوں گے کہ جو کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے, ہر چیز کو بس ہنسی مذاق میں, کھیل تماشوں میں, لطیفوں میں نکال دیتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پھر بڑی مشکلات آتی ہیں, دنیاوی معاملات میں بھی مشکلات آتی ہیں. یہی غفلت انسان جب برتتا ہے آخرت کے کاموں میں, آخرت میں مشکلات آتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جب مزاج ایسا ہے ان کا اپنا گھر بھی نہیں بن پاتا, شادیاں ہو جاتی ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ مزاج میں لاوبالی پن ہے, غفلت ہے, تو گھر بالکل تباہ و بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاتے. الامان و الفیضی اتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے اس غفلت سے انسان کو نکلنا بھی چاہیے, اور اپنے اندر انسان کو ہر چیز کی سنجیدگی, ہر کام کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہونا, دنیا کے کاموں میں بھی اور دین اور آخرت کے کاموں کے اندر بھی, یہ بہت ضروری چیز ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم, اللہ مغفرت فرمانے والے, رحم کرنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا, وانیبوا الی ربکم واسلموا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زیادہ تر مضامین جو بیان فرماتے ہیں وہ موت کے, آخرت کے, رجوع اللہ کے, اپنے معافیوں کے, اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے, یہاں پر بھی وہی بات. وہ انیبو الی ربکم, فرمایا تم لوگ رجوع کرو اللہ کی طرف, وہ اسلمو اور اس کی حکم برداری کرو, من قبل ایاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب اللہ کا نازل ہو پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. یعنی اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے, اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے, تم لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. دیکھو اگر کوئی مسلمان نہیں ہے, اس نے ایمان قبول نہیں کیا, تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ تم لوگ اسلام کو قبول کرو, کفر کو چھوڑو اور اپنے رب کی طرف آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب نہ. اور اگر کوئی مسلمان ہے لیکن غفلت کی زندگی گزار رہا, بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے, کسی چیز کی ہوش نہیں ہے, اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے, تو یہاں یہ مطلب ہوگا کہ اپنے ان گناہوں کو چھوڑو, اپنے ان گناہوں کو ترک کرو اور اپنے رب کی طرف تم رجوع کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. میں نے جیسا عرض کیا, جو کچھ کرنا ہے اپنی دنیا کی زندگی میں کرنا, اچھا کام جو بھی کرنا ہے, معافی کا, دین کا, آخرت کا, جو کام بھی کرنا ہے وہ کب کرنا ہے؟ اپنے انہی روز و شب میں کرنا. جب موت کا مرحلہ آ گیا, وہ کس کا کب آئے گا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں. جب موت کا مرحلہ آ گیا اب سب ختم ہو گیا, نہ اب توبہ, نہ اب معافی, کچھ نہیں. اس لیے اس سے پہلے پہلے یہ آیات کو غور کرنا چاہیے کہ وہ انیبو الی ربکم. دیکھو گناہ ہم میں سے ہر ایک کے ہوتے ہیں, معصوم تو اللہ کی ذات ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. کون آدمی ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اس گناہ کے ہونے کے بعد اس گناہ کی تلافی کی فکر میں لگ جائے, وہ ہے عقل مند آدمی, اس کی معافی کی فکر میں لگ جائے. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ توبہ کے دروازے کھلے, تم توبہ کو توبہ کے طریقے سے مانگ لو, بس اتنی کام کرو. اب مثلا میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, ایک آدمی نے کبھی نماز نہیں پڑھی, اور عمر کے جس حصے میں بھی آ گیا, ادھیڑ عمر ہو گیا, جوان ہے, بوڑھا ہے, جو بھی ہے, کبھی نماز ہی نہیں پڑھی, کبھی روزے ہی نہیں رکھے, لیکن اب اس کو اگر ہوش آ رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی مایوسی کی بات نہیں. اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا اس کے, تم آ جاؤ میرے در پہ, آؤ پہلے آؤ میرے پاس, معافی مانگو میرے سے. اب کرنا کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے طریقہ کہ ہاں جی اب یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کی قضا شروع کریں, نمازوں کی کیا کریں، قضا شروع کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ جتنا میرا غفلت کا وقت گزرا، بے پرواہی کا وقت گزرا، میں معافی مانگتا ہوں یا اللہ پابندی کروں گا. اپنی نمازیں ابھی سے شروع کریں. اب جتنے سالوں 20 سال کی نماز قضا ہے مثال کے طور پر، تو 20 سال کی قضا عمری شروع کر دیں. ابتدا کو تو کریں نا، قضا نمازیں پڑھنی شروع کر دیں. قضا نماز پڑھنے میں آسانی یہ ہے کہ جو قضا نماز سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھنی، صرف فرائض ادا کرنے اور وتر ادا کرنے، سنت موقع ادا نہیں کرنے، بس اب نماز قضا شروع کر دیں کر دیں کر دیں. اور اپنی ایک ڈائری بنا لیں جس میں لکھ لیں کہ میرے ذمے میں اتنی نماز قضا تھی، اتنی میں نے ادا کر دی، اتنی باقی ہے. سال 6 مہینے پہ اپنا کوئی نہ کوئی حساب کتاب اس کا لکھتا رہے. زکات ادا نہیں کی تو زکات اسی طریقے سے سارے ماضی کی زکاتیں کا حساب کتاب جوڑے. اب کوئی کہہ کہ وہ تو بہت بڑی رقم بنے گی، جو بھی بنی لکھو تو صحیح نا، آؤ تو صحیح، غور تو کرو، بیٹھو تو صحیح. اگلے سالوں کی زکاتیں ابھی شروع کر دو اور جو رہ گئی ان کا حساب کتاب تو جوڑو، اندازہ کرو، علماء سے مسئلے پوچھو کہ کس طریقے سے ہوگا. پھر اس کا آغاز شروع کرے انسان تھوڑا تھوڑا کر کے. جب انسان، یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، جب انسان دنیا کے لیے دعائیں مانگتا ہے نا، تو کوئی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. کوئی ہمارے حق، ہم جو دعا دنیا مانگ رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے لیے حق میں مفید ہے یا مضر، ہمیں نہیں پتا. تو کوئی اللہ نے قبول کی، کوئی اللہ نے قبول نہیں کی. لیکن جب انسان کوئی دین کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ وہ ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ وہ تو خیر ہی خیر ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کوئی ہمارے راستے میں اگر کوششیں کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستہ ضرور کھولتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. جب آدمی نے ارادہ کہ میں زکات ادا کروں گا، مشکل کام ہے، تو لیکن لکھو تو صحیح، ارادہ تو کرو، دعا تو کرو، آؤ تو صحیح نا، کچھ شروع تو کرو، لینا دینا، پھر دیکھو کیسی نصرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے تم میری طرف ایک بالش بڑھو گے، میں تمہاری طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا. تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھو گے، میں تمہاری طرف دو ہاتھ بڑھوں گا. تم میری طرف دو ہاتھ بڑھو گے، میں تمہاری لپک کر بڑھو گے، میں دوڑ کر بڑھوں گا تمہاری طرف. تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی جو ہوا میں سب تو میں کچھ بھی نہیں، میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اب تو میری اللہ نے کبھی توبہ قبول نہیں کرنی. نہیں، یہ وعدہ ہے اللہ، اللہ قبول کرے گی جس مرحلے پر بھی انسان کو ہوش آ گیا. اور میں دوسری بات عرض کرتا ہوں جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کہ اپنی اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے اعمال کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ کہ جی ہم نماز پڑھنے لگے مطمئن، ہم تو نمازیں پڑھ رہے اور ہوش ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں بچے کیا کر رہے ہیں، اولادیں کیا کر رہی. یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں. اگر ہم نماز پڑھنے آئے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بچوں نے بھی نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خود کتنی زیادہ متبع سنت، کتنی زیادہ پرواہ کرنے والی، بڑی بڑی عبادات کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ والد تھے، باپ تھے، تو فکر تھی اولاد کی. حالانکہ اولاد خود نبی کی اولاد، وہ خود کسی کے عمل میں پیچھے رہنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن شادی بھی ہو گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر پہ جاتے اور جا کر ان کو صبح اٹھاتے. ان کو معلوم تھا کہ اٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک باپ کی محبت، ایک باپ کی تڑپ کے پتہ نہیں کہیں سو نہ رہ گئے ہوں یا کوئی سستی نہ ہو گئی ہو، ایک والد کی ایک فکر. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنی اولاد کے اعمال کی طرف، ان کی تربیت کی طرف، ان کے دینی اخلاق اور دینی اعمال کی طرف والد کو توجہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. بچے موم کی طرح ہوتے ہیں، جیسے موم ہوتا ہے نا، جس حالت میں ڈھال لو گے ڈھل جائیں گے. بچوں کو ابھی سے مسجدوں میں لانا شروع کر دیں، نماز باجماعت پڑھانی شروع کر دیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے بچے پکے نمازی بن جائیں۔ نماز روزے کا زمانہ جب ہوتا ہے، رمضان المبارک جب ہوتے ہیں، عموماً ویسے ہی بچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بچوں کو ساتھ اٹھا لیا، جب تھوڑے سے سمجھدار بچے ہوں گے ان کے اوپر روزے فرض بھی نہیں ہوتے اس وقت تک بچوں کے اوپر، تب بھی بچے روزے رکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے پکے روزے دار ہوتے ہیں کہ گرمی آئے سردی آئے، گرمی کا رمضان سردی کا رمضان، بچوں کو کچھ نہیں ہونا، عادت بن گئی۔ تو تربیت تو ایسے ہوتی ہے، اور یہ ہمارے اعمال کی کا ایک حصہ ہے کہ اپنی فکر اپنے اولاد کی فکر۔ قرآن حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا جو آپ کے زیر کفالت ہیں۔ بچے زیر کفالت ہوتے ہیں، تم نے کیا تربیت کی، تم نے کیا ماحول دیا بچوں، کیا سکھایا بچوں، بچے قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتے جوان ہونے کے بعد بھی، تو کیا تربیت کی ماں باپ، بچے جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا فکر ہوئی ماں باپ کو کہ بچہ جھوٹا، بچے جو ہیں وہ ان کو فرائض و واجبات کا علم نہیں، ان کو فکر نہیں، غلط ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہے بچوں کا، تو ماں باپ کے کانوں پہ جھوٹ کیوں نہیں رینگتی، کیوں ماں باپ پریشان نہیں ہوتے کہ بچے کس ماحول میں جا۔ کہ ماں باپ بچوں کی ذمہ داری تو ماں باپ پر اللہ نے رکھی ہے، جیسا ماحول دیں گے جیسی تربیت کریں گے بچوں نے ویسا بننا ہے۔ آج اتنا ہمارے جرائم پھیلے ہوئے، آپ یقین مانیں ہم چور کو تو چور کہتے ہیں، ڈاکو کو تو ڈاکو بولتے ہیں، ان کے ماں باپ کو کبھی ہم نے کچھ کہا کہ انہوں نے کیا تربیت کی اپنے بچوں کی؟ چور یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی بٹن دبایا وہ چور بن گیا اور ڈاکو بن گیا، ایک منٹ کے اندر وہ ڈاکو بن گیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس کا غلط ماحول شروع ہوتا ہے، غلط تربیت شروع ہوتی ہے، غلط دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے کہیں جا کر عمر کے کسی حصے میں جا کر وہ غلط راستے پہ چلتا ہے۔ تو کیا ماں باپ اور گھر والے کیا سو رہے تھے اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بچہ کس ماحول میں اٹھ رہا ہے، کس ماحول میں بیٹھ رہا ہے؟ آج پورا معاشرہ جرائم کی دنیا بن گیا، پورا معاشرہ گناہوں کی آماج گاہ بن گیا، تو کہاں گئی تربیت ماں باپ کی؟ یہ تو قصور گھر کا ہے، یہ تو قصور تربیت گاہوں کا ہے، یہ قصور اسکول اور مدارس اور اسکول کالجز کا ہے جہاں سے ان بچوں نے تعلیم حاصل کی، جہاں ان جرائم کے اوپر، ان کرائم کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو انسان بڑا خوش ہے کہ جی میں نے بچوں کو تعلیم دلوا دی، اخلاق کیا بنے بچوں کے، فلاں نے اسکول میں پڑھا دیا، اتنی بڑی اس کی فیس ہے، بڑی فیسوں کو لے کے ہم نے کیا کرنا ہے بڑی فیسوں کو لے کر؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ نکل کیسا رہا ہے، اخلاق کیسے ہیں بچے کے، تربیت کیسی ہے بچے کی۔ اگر دو چار لفظ لکھنے آتے ہیں، آگے اندر سے انسان بھی بنا کہ نہیں بنا، یا اندر سے کوئی بھیڑیا ہے؟ میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنے ان بچوں کی اس طرح فکر نہیں کریں گے، ہماری نیکی ناکافی ہے۔ اور یہ ماحول خراب ہوتا ہے در حقیقت بڑوں کی غفلت کی وجہ سے، بڑوں کی غفلت سے ماحول خراب ہوتا ہے، وہی بچے پھر بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ نے ماحول نہیں دیا ہوتا بچوں کو، دینی تربیت نہیں کی ہوتی، بڑوں علماء کی مجلسوں میں نہیں لے کر آئے ہوئے ہوتے، ان کو حلال و حرام کی فکر پیدا نہیں کی ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب کچھ تربیت نہیں ملی تو پھر گناہ در گناہ۔ اللہ نے ہر چیز میں ایک مقناطیسی کشش رکھی، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، ایک گناہ میں لگو گے دوسرا گناہ آئے گا، دوسرا گناہ میں لگو گے تیسرا گناہ آئے گا، نیکیوں میں لگو گے ایک نیکی دوسری نیکی، دوسری تیسری نیکیوں کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی سے بچائے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو غیر مسلم ممالک ہوں، وہاں اس بات کی بہت ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو رہے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ ان کا اندر گھلنا ملنا، اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے بڑے ہو کر انہیں غیر مسلموں میں شادیاں کر لیں؟ کتنے مثالیں ہیں، ایک نہیں، انگنت لا تعداد۔ جب غیر مسلموں میں شادیاں ہو جاتی ہیں پھر جب اولادیں اگلی ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں وہ کس ماحول میں جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے تربیت کا, جس کی طرف ہمارے ماحول میں بہت زیادہ قصور ہے, ہمارے ماحول میں بہت زیادہ کمی ہے اولاد کی تربیت کی طرف. تو تنہا آدمی اپنی نیکی پر محنت کرے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, وہ تو ہے حکم, لیکن ساتھ ساتھ اپنے گھر, اپنی اولاد کس رخ پر جا رہی ہے, کس نہج پر چل رہی ہے, بچوں کا مزاج کیا بن رہا ہے, بچوں کے ماحول کیا ہو رہا ہے, بچے کس ماحول میں اٹھ رہے ہیں, کس ماحول میں بیٹھ رہے ہیں, کس جگہ پر وہ جاتے ہیں. تو آج اس کی طرف غفلت ہے. اور اب تو ہم تو پہلے لڑکوں کو روتے تھے, اب تو نوجوان لڑکیاں اکیلی غیر ملک ممالک میں جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور ممالک بھی وہ جو غیر مسلم ممالک, جہاں ہر طرح کا ماحول ہے, اور ماں باپ خوش ہے کہ بیٹی باہر پڑھ رہی ہے. تم بھائیوں, کس رخ پر ہم لوگ جا رہے ہیں, کس رخ کو سوچ رہے ہیں, کہاں ہماری نیت ہے؟ کیا دولت ہی کمانی ہے؟ صرف دولت کمانی ہے, چند پاؤنڈ, چند ریال, چند ڈالر اور یورو کمانے, اور کچھ نہیں کمانا. ہم بہت بڑے خسارے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے. ہمیں اس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. شریعت کے احکامات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. اللہ رب العزت نے خواتین کو, لڑکیوں کو, خواتین کو اکیلے سفر سے منع فرمایا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اکیلے جانے سے منع فرمایا. چاہے جائے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پانچ پانچ سال کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیج دیں اکیلے تنہا, کہ بیٹی فلانے ملک میں پڑھ رہی ہے, وہ بیٹی فلانے ملک میں پڑھ رہی ہے, بیٹا فلانے ملک میں پڑھ رہا ہے, کس ماحول میں ہے, کن لوگوں کے درمیان اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے وہ, یا کن لوگوں کے درمیان وہ بیٹی اٹھ بیٹھ رہی ہے. میں ایسے ایسے منظر میں نے دیکھے, میں عقل حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ, ہمارے ملک میں ایسے ماں باپ بھی پیدا ہو گئے جو اس طرح اب اپنے بچیوں کو اور بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں, جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے اور کیا کر رہے ہیں. بڑے قول و غور و فکر کی بات ہے. اپنی نسلوں سے غفلت اور صرف دولت کے اوپر نظر, یہ مسلمان کا کبھی بھی شیوا نہیں کہ دولت پر نظر ہو, ڈگریوں پر نظر ہو اور بس فارغ ہو گئے. بنیادی چیز اولاد کی تعلیم, تربیت, ان کے اخلاق, ان کا کردار ہے. پیسے تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے, پیسے کے بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں, پیسے تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے. اصل چیز اپنی نسلوں کی تربیت, تاکہ وہ نسل جب آپ کی بڑی ہو وہ اللہ کی ایک اللہ سے ڈرنے والی نسل ہو. جب ان میں دین پیدا ہوگا تو دوسری نسل میں دین پیدا ہوگا, ان کے بعد تیسری نسل میں دین پیدا ہوگا, اولاد در اولاد پھر انسان کی نسل میں دین پیدا ہوتا چلا جائے گا. آگے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا, تم لوگ رجوع کرو اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا, اس کے تابے دار رہو, قبل اس کے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے, ثم لا تنصرون, پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, فرمایا تم لوگ پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو اللہ نے نازل کی وہ کلام پاک ہے. پھر تمام آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے کلام پاک کا درجہ سب سے بلند رکھا. تو یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں احسن ما انزل الیکم, بہترین چیز جو تمہاری طرف نازل کی گئی اس سے قرآن کریم مراد ہے. واتبعوا, ترجمہ دیکھیے, واتبعوا, آپ لوگ پیروی کرو, آپ لوگ اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی, یعنی کلام پاک. من ربکم, نازل کہاں سے ہوئی؟ تمہارے رب کی طرف سے. قبل اس کے پیروی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے. وانتم لا تشعرون, تم کو شعور بھی نہ ہو, اس سے پہلے قرآن پاک کی پیروی کرنا شروع کر دو. پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھو, پھر قرآن پاک کا ترجمہ سیکھو, قرآن پاک کا مطلب سیکھو. عجیب میں حالات ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے, اپنے گرد و پیش کے, بڑی بڑی کتابیں پڑھ جائیں گے, بڑے بڑے ناول پڑھ لیں گے, بڑی بڑی رسالے پڑھ جائیں گے, روزانہ کا اخبار ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر مطالعہ کر کے اس پر تبصرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے, دنیا بھر کے نیوز چینل دیکھیں گے, اس کی معلومات ہوں گی. پتہ نہیں ہوگا تو اپنے قرآن کریم کا پتہ نہیں, وہ نہیں پتا اس میں کیا لکھا, اس سے ذہن فارغ. یعنی بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں گھنٹہ دو گھنٹے میرے خیال میں آج کل نیوز چینل دیکھنے میں، خبریں آنے میں، فلانی چیزوں میں، واٹس ایپ پہ اور جناب یہ جو ہے فیس بک اور فلانا جتنے بھی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کی پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، رسائل جرائد پڑھتے ہیں، فلانے کالم نگار نے یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا، میرے رب نے بھی کچھ لکھا، میرے رب نے بھی کچھ بھیجا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کیا لکھا اور نہ کوشش کی. حالانکہ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا شاید ہی کوئی دنیا میں زبان ایسی ہو جس میں اس کا ترجمہ نہ ہو. بڑی بڑی ملکی زبانیں، قومی زبانیں، پھر علاقائی زبانیں جیسے ہمارے بلوچی ہے، سندھی ہے اور پشتو ہے، پنجاب، ہر زبان میں اللہ نے قرآن کلام پاک کا ترجمہ ہے. کوئی اس میں نہیں سمجھ سکتا اس میں، اس میں نہیں سمجھ سکتا اس میں، سمجھنا چاہ سمجھ سکتا. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس میں گھنٹوں نہ لگ اگر گھنٹے گھنٹوں لگائیں تو یہ تو آپ کی قسمت ہے، آپ کے لیے برکت ہے، لیکن تھوڑا بہت بھی وقت لگائیں، آدھا گھنٹہ بھی لگائیں، بیس منٹ بھی لگائیں، لگائیں تو صحیح. اور قرآن پاک اللہ نے ہمارے پاس جو بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک پر غور کریں، اس کے معنی پر غور کریں، اس کے مطالب پر غور کریں. قرآن کریم ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے ہم سے کیا کلام فرمایا، سیکھیں تو صحیح. اصل تو قرآن کریم اس لیے آئے. ہم اپنے گھروں کی کتاب قرآن کو بنائیں، ہم اپنے دکانوں کی کتاب قرآن کو بنائیں، ہم اپنی اسمبلی کی کتاب قرآن کو بنائیں، ہم اپنی عدالت کی کتاب قرآن کو بنائیں، تو جب ہم پڑھیں گے، غور کریں گے تو کچھ آنکھ دماغ میں بات آئے گی، مطلب پتہ چلے گا. اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تم لوگ پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آئے اچانک، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو اس کا پتہ بھی نہ چلے. پھر عذاب آنے کے بعد آدمی پھر بہانے بنائے گا. قرآن کریم نے تین بہانے لکھے، آدمی کیا بہانے بنائے گا؟ جب دیکھے گا نا موت آ گئی، اب اس کو خیال آئے گا ارے یہ تو دنیا ایک دم ختم ہو گئی، جس دنیا کے اندر مجھے ہوش ہی نہیں پڑتی تھی، ہر وقت کی بھاگ دوڑ، آمد رفت، ولانا ڈمکا، ہے نا جی، کوئی دھندے دنیا کے ختم ہی نہیں ہوتے جس کے پیچھے ہم اور آپ لگے رہتے. جب اللہ جب آنکھ بند ہوگی آدمی کہے گا وہ ہو اب یہ کیا ہوا، یہ کیا مرحلہ شروع ہوا. وہ تین بہانے بنائے. پہلا بہانہ تو یہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو کوتاہی کرتا رہا اور میں تو ہنستا ہی رہا دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، دین کا مذاق اڑاتا رہا ساری زندگی، یہ کیا ہو گیا. ایک بہانہ تو یہ کرے گا کہ میں کوتاہی کرتا رہا، میں مذاق اڑاتا رہا. ایک بہانہ یہ کرے گا کہ تقدیر کو کہے گا کہ یا اللہ آپ نے تو تقدیر میں لکھا تھا میں دوزخ میں جاؤں گا، جہاں میں تو چلا گیا، یعنی میرا کوئی عمل دخل نہیں، آپ مجھے چاہتے تو ہدایت دیتے، آپ نے مجھے ہدایت ہی نہیں دی. یعنی گویا کہ اپنی بدعملی کو وہ کس کے اوپر ڈال رہا ہے اللہ. یا وہ یوں کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ مہلت اور دے دیجئے دنیا میں جانے کی، اب میں بالکل سیدھا انسان بن کر رہوں گا دنیا، ٹھیک ہے نا جی، کوئی گڑبڑ میں نہیں کروں گا. یہ تین بہانے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان آخرت میں کرے گا. کہے گا کہ ان تکون نفس، جب اچانک عذاب آئے گا، موت آئے گی، آخرت میں پہنچے گا، سب کچھ دیکھے گا، تو یوں کہے گا ان تکون نفس یا حسرتا، نفس کہے گی ہائے افسوس، علامہ فرت فی جنب اللہ، کہ میں تو اللہ کے حکم کے اندر کوتاہی کرتا رہا، وہ ان کنت لمن الساخرین، اور میں تو اللہ کی چیزوں پر ہنسی مذاق کرتا رہا، جیسے ہمارے آج لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، جب ان کو کوئی حکم بتاؤ تو مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو دین انہیں کاموں کے لیے آیا تھا، پردے کے لیے دین آیا تھا، اور کوئی کام نہیں تھا دین کا. اس طرح کی باتیں لوگ میرے سے کرتے، بہت سارے لوگ باتیں عجیب عجیب کر رہے ہوتے، یہ بھی کوئی دین کا حکم ہے، اس کی کیا لاجک ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ حکم کیوں آیا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں ہو گیا. بھائی وہ مالک الملک سے جو حکم کیا کیا. آپ اپنی دکان کے مالک اگر ہو، آپ اپنے گھر کے مالک ہو اور آپ نے ملازم رکھا، آپ اپنے ملازم کو جو دل چاہے کہیں گے نا کہ بھائی یہ کام کر لو، اور ملازم آگے سے بحث کرے کہ مجھے سمجھاؤ جناب کہ میں آپ نے یہ آرڈر کیوں نافذ کیا، ایک کلو گوشت کیوں منگوایا، دو کلو کیوں نہیں منگوایا، پیاز دو کلو کیوں منگوائی، ایک کلو کیوں نہیں منگوائی، مجھے پہلے سمجھاؤ تو پھر میں آپ کی لیے چیز بازار سے لے کر آؤں گا. آپ کتنے دن برداشت کرو گے اسے، وہ تو ملازم ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ جناب میرا حکم اللہ کا آ رہا ہے اور بندہ ہے کہ وہ عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے میرے حکموں کو. تو وہ آدمی با یہ کہے گا کہ ان کنت لمن الساخرین، میں تو ہنسی مذاقی کرتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا بندہ یوں کہے گا اللہ سے کہ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتے، لکنت من المتقین، تو میں نیک بن جاتا، مجھ کو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی تو قصور تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کس کا ہوا، اللہ کا میرے تو کوئی قصور نہیں. استغفر اللہ. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تر العذاب، یا بندہ یوں کہے گا جب عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرتن، ایک مرتبہ مجھ کو واپس جانے کا موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں ٹھیک رہوں گا، اچھے کام کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہر چیز کھول کر بیان کی، اور ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کوئی بندہ دنیا سے آنے کے بعد واپس پلٹ کر نہیں جائے گا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ فیصلہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر موت تک یہ واقعہ نہیں پیش آئے گا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بلا کر دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لہٰذا یہ بات بھی گئی. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دے دے تا تو میں ٹھیک ہو جاتا، غلط ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کی چیزیں بھی پیدا کی، برائیوں کی چیزیں بھی پیدا کی، اور بندے کو کہا کہ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، اپنے اختیار سے جو دل چاہے راستہ اختیار کرو، اچھا یا برا، اچھے میں یہ نقصان فائدے ہیں، برے میں یہ نقصانات ہیں، جو راستہ دل چاہے اختیار کرنا تمہاری مرضی. اس کو قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ بلا قد جاءت کا آیا تھی، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ جو کہ قد جاءت کا آیا تھی، میری آیا تمہارے پاس نہیں، فکذبت بہا، تم نے میری ان آیات کو جھٹلایا، واستکبرتا، اور اللہ کے حکموں کے آگے تکبر کیا. واستکبرتا کے بارے کیا ہے؟ تکبر. جو مذاق اڑاتا رہا، کیوں مذاق اڑاتا ہے؟ تکبر ہے نا. اگر انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اللہ اور اس کے کلام کو بڑا سمجھے، تو کبھی زبان کھلے گی اللہ کے حکم کے آگے؟ تو تکبر ہے تو زبان کھل رہی ہے. واستکبرتا، اور آپ نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تم کافر میں سے ہو گئے، لہذا کفر تم نے خود اختیار کیا. ہم نے تمہیں کوئی یہ نہیں کیا کہ کوئی ہدایت نہیں دی، ہم نے ہدایت کی چیزیں پیدا کی، اچھا اور برا راستہ اختیار کرنا تمہارا خود کا کام تھا. ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ. دنیا جو ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ضرور ہے، اچھائیاں برائیاں بنائی، لیکن ہے دنیا تماشا، ہے دنیا کھیل تماشا. اب پتا اس وقت انسان کو اس وقت چلے گا جب انسان آخرت پہ پہنچے. ابھی دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے دوسری بات نہیں دیکھی. اور مرنے کے بعد انسان یہی کہے گا کہ دنیا تو یا اللہ کھیل تماشا تھی، ہم تو اسی کھیل تماشے میں ہی لگے رہے اور ہمیں ہوش نہیں پڑی. اور وہ وقت گزر جاتا ہے انسان کا، اور مرنے کے بعد انسان خود کہے گا اللہ سے کہ اللہ میں تو دنیا میں ایک دن آدھے دن سے زیادہ رہا ہی نہیں، زیادہ تو وقت میں نے دنیا میں گزارا ہی نہیں، پوری دنیا کا وقت اس انسان کو ایک دن آدھے دن سے زیادہ کا محسوس نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے قیامت کے دن تم لوگ دیکھو گے، جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کو، جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، خوف سے، دہشت سے، اتنی خوف اور دہشت. دیکھو وہ مرحلہ اتنا سخت ہوگا کہ جس جگہ انسان چلا جائے گا پھر ہمیشہ وہی رہے. دنیا تو عارضی ہے نا، دنیا کی چیزیں عارضی، دنیا کی دولت عارضی، دنیا کی زندگی عارضی، خود دنیا عارضی. یہاں تو کچھ عرصے کا قیام ہے. آخرت میں پہنچنے کے بعد جو جنت چلا گیا وہ ہمیشہ جنت، جو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ دوزخ چلا گیا ہمیشہ دوزخ، کفر کی حالت میں. فرمایا کہ وجوہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے، الیس فی جہنم مسود للمتکبرین، کیا جہنم متکبر لوگوں کے لیے، تکبر کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ نہیں؟ ویرج اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اللہ نجات دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بمفازتہم، ان کے بچاؤ کی جگہ سے، لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان کو وہاں کوئی برائی چھوئے گی اور نہ وہ وہاں پر غمگین ہوں گے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ شرک اور کفر سے بچتے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے دیں گے، ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان اختیار کیا، بمفازتہم، اس وجہ سے کہ وہ لوگ کفر اور شرک سے بچتے رہے، تو ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ ان کو کوئی غم ہوگا، ہمیشہ عافیت کی زندگی رہے گی. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ رب العزت مولانا پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح نصرت عطا فرما. یا اللہ ان کو فتح نصرت عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کو، یا رب کریم دشمنوں کو، یا اللہ ان کو شکست فاش دے دیجئے. یا اللہ ان کو شکست فاش دے دیجئے. یا اللہ ان کی ٹیکنالوجی کو، ان کی طاقت کو یا اللہ بیکار کر دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شوکت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو عافیت دارین نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما